الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته سيقول المخلفون عن قريب پیچھے رہنے والے کہیں گے اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم انہیں لو ذرونا نتبعکم ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم تمہارا اتباع کریں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے آپ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارا اتباع نہیں کرو گے کذالکم قال اللہ من قبل اسی طرح پہلے سے اللہ نے فرما دیا ہے فسیقولون تو یہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بلکہ یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں مگر تھوڑی سی كل المخلفين من الأعراب آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی بأس شدید, تمہیں بلایا جائے گا سخت جنگجو قوم کی طرف, تقاتلونهم او یسلمون, تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِئُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم اعراض کرو گے جیسے تم نے اس سے پہلے اعراض کیا تھا, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمى حرج, اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی المریض حرج, اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, تو اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ومن يتول, اور جو شخص اعراض کرے گا, یعذبہ عذابا علیما, تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے, اس وقت سورہ فتح نازل ہوئی, اور اس میں اللہ تعالی شانہ نے ایسی باتوں کا ذکر فرمایا جو مستقبل میں پیش آنے والی تھی. ان میں سے ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ کے مضافات میں جو قبائل رہتے تھے اور جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے, ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو عمرہ کرنے کے لیے, اس لیے کہ جنگ کا ایک امکان تھا. گو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کی نیت بالکل نہیں تھی, لیکن امکان تھا. اور دشمن کے گھروں میں جا رہے تھے, اس لیے ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ تم بھی چلو, ہم جتنے زیادہ لوگ ہیں اچھا ہے. لیکن ان کے دلوں میں چونکہ نفاق تھا, اس وجہ سے وہ بہانہ کر گئے, اس لیے کہ انہیں دین سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی سے یا اللہ کی رضا جوئی سے کوئی مطلب نہیں تھا, ان کو تو اپنے فائدے سے مطلب تھا. تو انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, وہاں سے ان کا لوٹنا ناممکن ہے. یہ مشرکین مکہ کے نرغے میں آ جائیں گے اور مارے جائیں گے, اور اس پر خوش بھی ہو رہے تھے کہ بہت اچھا اگر ایسا ہو جائے تو بلا ٹلے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. اللہ تعالی شانہ کی نصرت آئی جس کے نتیجے میں دشمن مرعوب ہوا، اور اللہ تعالی شانہ علام الغیوب ہے، حکیم و خبیر ہے، اس لیے دشمن کے مرعوب ہونے کے بعد دو شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو یہ کہ جنگ ہو جائے اور دشمن کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ مرعوب ہو گئے ہیں تو مصالحت کر لی جائے اس وقت، اس لیے کہ مصالحت پر آمادہ ہو جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ امن وعدہ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر ہیں، علام الغیوب ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے دین اسلام کے لیے کون سی چیز مفید تھی وہ اللہ جانتے تھے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تمام تر چاہتوں کے باوجود جہاد کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ مصالحت کا حکم فرمایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاد اور قتال دین میں مقصود نہیں ہے، مقصود دین کی اشاعت اور دین کی مضبوطی اور اعلائی کلمۃ اللہ ہے. اگر یہ بغیر قتال کے اور بغیر لڑائی کے ہو جائے تو بہت اچھا، یعنی اس کی مقصود، اس کی مثال بالکل ایک مریض ہے، آپریشن مقصود نہیں ہوتا. جتنے بھی سرجن ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی پوچھو تو وہ اسے مقصود نہیں سمجھتا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مریض کو تو کاٹنا چاہیے. ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ پوری اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے یہ مریض صحت یاب ہو جائے. مقصود صحت یابی ہے نہ کہ آپریشن. آپریشن مجبوری کے درجے میں کیا جاتا ہے، تو مقصود جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے، امت مسلمہ کی حفاظت ہے، اعلی کلمۃ اللہ ہے، دین کا فروغ ہے. اگر یہ بغیر قتل و قتال کے ہو جائے تو الحمدللہ، پوری ممکن کوشش اسی کی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، ممکن نہ ہو اور دین خطرے میں پڑ جائے، اہل ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے موقع پر قتل و قتال ناگزیر ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر جو ایک مریض کی جان کو خطرے میں دیکھتے ہوئے بھی اگر اس کے عضو کو نہیں کاٹے گا، ایسے ڈاکٹر کو کوئی بھی اچھا ڈاکٹر نہیں کہے گا. بلکہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو عضو کو کاٹ کر پورے جسم کو بچا لے. تو دین اسلام ہے، اہل اسلام ہے، یہ خطرے میں پڑ جاوے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پورے عالم میں برکات عام ہوتی ہیں، مسلم غیر مسلم سب کو سکون ملتا ہے، راحتیں ملتی ہیں. تو یہ اگر خطرے میں پڑ جائے تو ایسے موقع پر وہ جو ایک عضو ہے، یعنی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے قتل و قتال کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ مصالحت کا حکم فرمایا، اس لیے کہ دین اسلام کے فروغ میں اس کا وہ شکل زیادہ مفید تھی. اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر واپس لوٹ رہے تھے. اب کچھ پیشن گوئیاں ہوئی، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ جب تم مدینہ منورہ لوٹو گے تو وہ لوگ جو نہیں آئے تھے تمہارے ساتھ اور جن کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو عذر پیش کرنے کے لیے آئیں گے. اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ یہ جو مصالحت ہوئی ہے یہ بظاہر بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اس میں جو شرائط ہیں وہ سب مسلمانوں کے خلاف، اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جائے تو آپ کو لوٹا دینا پڑے گا، لیکن مدینہ منورہ سے اگر کوئی کافر ہو کر کے آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. ایسی سخت شرطیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے حکم تھا کہ آپ قبول کرتے چلے جائیے. اس لیے کہ صلح ہی فتح مبین ہے. اس صلح کے نتیجے میں آگے سارے راستے کھلیں گے. تو ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ خیبر فتح ہوگا, وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالی شانہ نے جو آیت نازل کی اس میں یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اس صلح حدیبیہ کے بدلے میں تمہیں قریبی فتح عطا کر دی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ فتح قریب سے کون سی فتح مراد ہے. وہ تو پتہ تب چلے گا جب وہ وجود میں آئے گی. لیکن یہ بشارت دے دی تھی کہ ان قریب تمہیں ایک فتح ملنے والی ہے. یہ دوسری پیشن گوئی تھی. تیسری پیشن گوئی یہ تھی کہ یہ جو قریبی فتح ہے اس کے لیے جب تم تیاری کرو گے نکلنے کے لیے تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین ان کو اپنے مفادات نظر آئیں گے. جب تم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت انہیں نقصانات نظر آ رہے تھے اس لیے بہانے کر گئے, لیکن خیبر کی طرف جاؤ گے تو انہیں مفادات نظر آئیں گے. کیا مفادات نظر آئیں گے؟ انہیں یہ نظر آئے گا کہ یہ 1200-1300 کفار کے گھروں تک گئے اور زندہ سلامت صلح لے کر گیا گئے. تو یہ جب خیبر پر حملہ کریں گے تو یہ فتح یاب ہو کر کے آئیں گے. اور خیبر بہت زرخیز علاقہ ہے, وہ مالدار بھی بہت ہیں, زمینیں بھی بہت ہیں, باغات اور کھیتیاں بھی بہت ہیں, مال غنیمت تقسیم ہوگا. اس لیے اس میں تو ہمیں شرکت کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ بھی ہمیں پچھتانا پڑے. تو اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے یہ پیشن گوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے کر دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر ہمارا حکم ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں جائے گا. خیبر کے لیے وہی شخص جائے گا جس نے صلح حدیبیہ کی قربانی دی ہے, جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. تو جس نے قربانی دی ہے تو جب کچھ ملنے والا ہے موقع اسی کو دیا جانا چاہیے. خیبر کو فتح کرنا نمبر ایک بہت بڑی سعادت کی بات, ایک فخر کی بات ہے, ایک عزت کی بات ہے, ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے. آخرت میں اجر و ثواب کی بات. اور نمبر تین, یہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہوگا تو سارے دشمن مروب ہو جائیں گے, تو آگے کی جتنی مہمات ہیں وہ ساری آسان ہو جائیں گی. تو اتنا بڑا کام جو ہے وہ ان سے لیا جائے گا جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی ہے, جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی. جو گھروں میں بیٹھے رہے اپنی جان کی پرواہ کر کے, ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا, یہ سعادت یہ اعزاز ان کو نہیں ملے گا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو مال غنیمت تقسیم ہوگا ان کو نہیں ملے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے راستے ہی میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ لوگ تیار ہو جائیں گے مگر ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ پیشن گوئی بھی کی کہ جب تم انہیں منع کرو گے کہ تم نہیں آ سکتے اس لیے کہ تم لوگ اس مہم میں ہمارے ساتھ شریک نہیں تھی اور اللہ تعالی شانہ نے ہمیں منع کیا ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے, ان لوگوں کو ہم سے حسد ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ مال غنیمت میں ہم شریک ہوں. بس اسی کا یہاں تذکرہ ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے, اور ذوالقعدہ ہی میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور ذوالقعدہ ہی میں واپس لوٹے. ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا, ذوالحجہ کا مہینہ گزرا, محرم شروع ہوا سن 7 ہجری, اور یہ تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ خیبر پر حملہ ہوگا, خیبر پر چڑھائی ہوگی. اس سے کہ ان کی طرف سے بڑی ریشہ دوانیاں تھی اور ان کا کلا کما ضروری تھا, اس لیے کہ دین کے لیے وہ مضر تھے, تھوڑا تھا ایک جسم میں جس کا ازالہ ضروری تھا. تو یہ تقریباً ڈھائی سے تین مہینے کی مدت، اور ان ڈھائی سے تین مہینے کی مدت میں یہ آیات مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی رہی، یہ نہیں کہ چھپا کے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو مضافات میں رہنے والے لوگ تھے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہمارے بارے میں یہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ یہی جو کل تک یہ بہانہ کرتے تھے کہ بیویوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، مویشیوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، کھیتی باڑی کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سارے آزار ایک طرف رہ جائیں گے اور تمہارے ساتھ ہی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اور نمبر دو، جب تم انہیں منع کرو گے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے تو یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہیں. تو مضافات میں رہنے والے سب لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے بارے میں یہ دو چیزیں اتر چکی ہیں. تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ انہیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے تھی، انہیں تیار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بارے میں تو پہلے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب جان دینے کا وقت تھا تب گھر میں بیٹھے رہے، پچاسوں آزار پیش کیے، اور اب جب مال غنیمت لینے کا موقع آیا تو تیار ہو گئے. کتنی شرم کی بات ہے. اور پھر جب ہمارا نبی کہے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو ہمارے نبی پر الزام لگے گا کہ تمہیں ہم سے حسد ہے. کتنی شرم کی بات. لیکن قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یہ اصل بات ہے. میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ سچویشن کسی بھی قوم کے ساتھ اگر پیش آتا کہ پہلے سے اگر پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں تو یوں کہا جا رہا ہے. ہمارے روزمرہ کے حالات میں بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا چلو ذرا ایک کام ہے بہت اہم، اور آپ دیکھیں کہ سر پر بوجھ پڑنے والا ہے تو آپ منع کر دیں گے، اور پھر میں کہوں کہ بیٹا چلو ذرا تفریح کے لیے جاتے ہیں آپ تیار ہو جائیں گے. لیکن آپ کو آ کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ کل سلیم یہ کہہ رہا تھا کہ کل میں نے اس کو کام کے لیے بلایا تھا نا، تو وہ منع کر رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اب ذرا جا کر کے اس کو کہو کہ ہم تفریح کے لیے جا رہے، دیکھو تیار نہ ہو جاوے تو. اور کوئی آ کر کے ان کو کہہ دے کہ سلیم ایسا کہہ رہا تھا تو اپنے نفس کو دبا دے گا کہ نا بھائی یہ شرمندگی ہمیں نہیں چاہیے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ باتیں ان تک پہنچی. اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے اور وہ کام کر کے رہے جس کی اللہ نے پیشن گوئی کی تھی. بس اس سے میرے بھائیو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، یہ یقین کی بات ہے کہ زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے، سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، عقل میں آئے نہ آئے ہوگا. اور اس عمل کا یہ اجر ہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ہے نا، یہ عمل اگر کوئی کرے گا تو دنیا میں رزق میں برکت ہوگی، اگر یہ عمل کوئی کرے گا تو دنیا میں رزق کی تنگی ہوگی. عقل میں آئے نہ آئے مان لو، اس لیے کہ ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پچاس دنوں کے بعد، پچاس دن پچاس سال کے بعد، مگر ہو کر رہے گا. یقین رکھو، اللہ کے وعدوں پر بھی یقین رکھو، اللہ کی وعیدوں پر بھی یقین رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر بھی یقین رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں پر بھی یقین رکھو. یہ ہو کر رہتا ہے. اور یقین رکھ کر جس میں ہمیں ہمارا اپنا دنیاوی اخروی فائدہ نظر آئے اس کو اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم. یہ پیچھے رہنے والے عنقریب کہیں گے جب تم چلنے لگو گے مال غنیمت کی طرف. اس وقت تو پتا نہیں تھا کہ مال غنیمت کہاں ملنے والا ہے، یہ خیبر. جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف، لیتا خدوہ، تاکہ تم اس مال غنیمت کو لو، تو اس وقت یہ کیا کہیں گے، ضرور انتبعکم، ہمیں بھی چھوڑ دیجئے کہ ہم بھی آپ کا اتباع کریں، یعنی ہمیں بھی رخصت دے دیجئے، ہم بھی آنا چاہتے ہیں. हम आपका इत्तिबा करें। इत्तिबा का माना ये नहीं कि आप आगे आगे रहो हम पीछे पीछे, इत्तिबा का माना है कि हम आपकी नकल करें। तो आप खैबर लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हम भी खैबर लड़ने के लिए आना चाहते हैं, हम आपका इत्तिबा करें। युरीदू ना युबद्दिलु कलाम अल्लाह, ऐसा कहकर के वो तो अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं कि अल्लाह ने तो ये फरमाया है कि ये नहीं आएंगे, और वो कहते कि हम जाएंगे। अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं, अल्लाह की बात को बदलना चाहते हैं। कुल आप फरमा दीजिए लन तत्तबिउना, अब हमारा इत्तिबा हरगिज नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब के बाद किसी भी जंग में आप हमारा इत्तिबा, इसमें आप हमारा इत्तिबा नहीं करेंगे, यहां नहीं आ सकते आप, ये सजा है आपकी, इसमें आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कज़ालिकुम क़ालल्लाहु मिन क़ब्ल, इसी तरह पहले से अल्लाह ने फरमा दिया है। फसयकुलूना, तो ये लोग कहेंगे बल तहसुदूना। अब या तो ये कि मुंह पर कहेंगे या ये कि आपस में बात करेंगे कि अल्लाह ने ऐसा कहा नहीं है, ये हमसे हसद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने नहीं कहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा नबी या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन जानिसार सहाबा इनसे हसद कर रहे हैं। असल बात यह है कि बल कानू लायफ कहू न इल्ला कलीला, बल्कि ये बहुत थोड़ी समझ रखते हैं। दुनियावी मामलात में तो बहुत समझ है इन्हें, इसीलिए आपने देख लिया कि उमरे के लिए नहीं गए, खैबर के लिए तैयार हो गए। बहुत थोड़ी समझ रखते हैं, यानी दीन के मामले में बहुत थोड़ी समझ रखते हैं। ये तो एवरेज दर्जे का आदमी भी समझ सकता है अगर उसके पास दीन की समझ होती कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उन्हें एहसास मिलेगा, इसमें हसद की कौन सी बात है। तुम लोग अपनी जानों को बचाए घर में बैठे रहे तो तुम्हें यह एहसास नहीं मिल रहा है, और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इसलिए उनको यह एहसास मिल रहा है। एक ये समझने की बात है दीनी एतबार से। दूसरी समझने की बात यह है कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनके साथ तुम शबो रोज इख्तलात करते हो जब से तुमने मुसलमान होने का दावा किया है मुनाफिकीन, तो क्या तुमने इन लोगों में दुनिया की तरफ देखी है? तुमने दुनिया की तरफ देखी है? इनमें जूद तुमको नजर आया है? तो जो जूद से भरे हुए हैं उनके दिलों में ये हसद होगा कि ये हमारे साथ आएंगे तो ये मालदार बन जाएंगे। और तीसरी बात, अल्लाह का नबी झूठ बोले अल्लाह के बारे में, बल कानू ला यफकहून इल्ला कलीला। और आगे फिर अल्लाह ताला शानहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हुक्म भी करवाया कि आप इनसे कह दीजिए कुल्लिल मुखल्लफीन मिनल आराब, देहातियों में से जो पीछे रहने वाले लोग हैं इनसे ये भी कह दीजिए। क्या कह दीजिए? कि इस वक्त तो तुम हमारे साथ जंग में शरीक नहीं हो सकते। अब यहां दो बातें हैं, एक बात यह है कि ये जो पीछे रहने वाले लोग थे मदीना मुनव्वरा के मुजाफात के देहाती, ये मुनाफिक थे। अब इसमें ये इम्कान है कि अगर 100 मुनाफिक थे तो उनमें 2-3 सच्चे मुसलमान भी हो, लेकिन मर्तबा उनका नीचा, माहौल उनका अपना। लिहाजा जब कोई फैसला होता है तो कबीलों की बुनियाद पर फैसले होते थे, और जब फैसला होता है तो उसके अंदर जो है मुलम्मा साजी होती है, लाग लपेट होती है, शैतान और नफ्स का भी उसमें हिस्सा होता है। तो सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत तो आई है उमरे पे जाने के लिए, लेकिन हम लोगों के हालात ऐसे नहीं है कि हम निकलें, इसलिए हमारा फैसला ये है एज अ कबीला, एज अ क्लान कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो 2-3 मुसलमान भी नहीं जा सके उसमें, हो सकता है कि 2-4 मुसलमान भी हो, हकीकी मुसलमान। नंबर दो, یہ جو منافقین تھے تو منافقین کے بارے میں بھی یہ حتمی بات نہیں ہوتی کہ ہمیشہ منافقین رہیں گے, مستقبل میں مومن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دو چار مومنین تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہم تو عمرے سے بھی محروم رہ گئے, صلح حدیبیہ سے بھی محروم رہ گئے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ خیبر میں بھی نہیں آ سکتے, ہم نے بہت بڑی غلطی کی. آگے بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ تم فلاں جنگ میں بھی نہیں آ سکتے, فلاں جنگ میں بھی نہیں آ سکتے. تو آگے کی آیت میں ان کے لیے تسلی کی باتیں ہیں. کل المخلفین من الاعراب, یہ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے, ستدعون الى قوم اولی باس شدید, تمہیں بلایا جائے گا سخت جنگ جو قوم سے لڑنے کی طرف. اس میں ممانعت ہے, بعد میں جنگیں آنے والی ہے اور ان جنگوں میں بھی بہت بڑی بڑی جنگیں آنے والی ہے. سب سے پہلے تو فتح مکہ, اور فتح مکہ کے بعد جو سخت جنگ ہونے والی ہے وہ حوازن اور ثقیف سے حنین میں, وہ بہت سخت ہونے والی ہے. اس سے بھی زیادہ سخت جنگ آنے والی ہے صدیق اکبر کے دور میں, یمامہ کی جنگ مسیلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کے خلاف. اور اس سے بھی سخت جنگیں آنے والی ہیں رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلے میں حضرت عمر کے دور میں, جنگ یمامہ اور جنگ قادسیہ بہت مشہور. جنگ قادسیہ ایرانیوں کے مقابلے میں فیصلہ کن جنگ تھی, اور تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ مسلسل 72 گھنٹوں تک جنگ ہوئی, 3 راتیں اور 3 دن. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی تعداد اور وسائل ان سے بہت کم, لیکن مسلسل 3 دن اور 3 رات کی جنگ کے نتیجے میں کسرا کا امپائر اور کسرا کی سلطنت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی, اور پھر جنگ یرموک میں قیصر کا خاتمہ ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ و اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. بھئی کوئی بھی قوم مغلوب ہوتی ہے تو مغلوب ہونے کے بعد 100 سال کے بعد ابھر سکتی ہے, 20 سال کے بعد ابھر سکتی ہے. رومی مغلوب ہوئے ایرانیوں کے مقابلے میں, پھر غالب آ گئے اور ایرانیوں کو شکست دے دی. لیکن یہ نبوت کی دلیلیں ہیں جس سے ہمارے یقین مضبوط ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کسرا ہلاک ہوگا تو کسرا کی سلطنت قیامت کے دن تک کے لیے دفن ہو جائے گی, اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو قیامت کے دن تک کے لیے قیصر کی سلطنت دفن ہو جائے گی. دوبارہ رومن امپائر اور ایرانین امپائر, پرشین امپائر کا وجود دنیا میں آپ نہیں دیکھو گے, اور ہوا ایسا. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ان چند گنے چنے مسلمانوں کو جو ان میں ہوں گے, احتمال یہی ہے کہ سارے کے سارے تو منافق نہیں ہوں گے, ان کو تسلی دی کہ بس اس جنگ میں ممانعت ہے, آگے رستہ کھلے گا اس وقت تم ان کے پیچھے مت چلنا. اور یہ جو منافقین تھے بڑی تعداد جن کی, جو شوق رکھتے تھے مال غنیمت کا کہ یہاں بہت آسانی سے مال غنیمت مل جانے والا ہے, ان کو ان کا امتحان, ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آسان جنگ ہے, سخت جنگ آگے آ رہی ہے. اسی لیے الفاظ استعمال کیے قرآن نے کہ آپ فرما دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں سے کہ تمہیں ان قریب بلایا جائے گا سخت جنگ جو قوم سے لڑنے کی طرف. اور وہ جنگیں کیسی ہوں گی؟ وہ جنگیں ایسی ہوں گی کہ وہاں دو ہی چوئس ہوں گی, تقاتلونہم او یسلمون, یا تو تم ان سے لڑتے رہو گے یا یہ کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے, اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے تمہارے. اور سپرد کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ مسلمان ہو جائیں گے, یا یہ کہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے. تو یا تو تم ان سے لڑتے رہو گے اگر وہ جزیہ دینے پر راضی نہ ہو, اگر وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہو تو لڑنا پڑے گا جب تک کہ ان کا خاتمہ نہ ہو. تو یا تو تم ان سے لڑتے رہو گے یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے تمہارے مسلمان ہو کر, جزیہ دے کر. اور اس کے بارے میں پھر یہ کہا ان منافقین کو کہ فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا,
اگر تم اس وقت جب تم کو بلایا جائے گا اطاعت کرو گے اور کہنا مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تک میں تم مومن ہو جاؤ گے اور مومن ہونے کے بعد لڑو گے اس میں تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، رو گردانی کرو گے جیسا کہ تم پہلے کر چکے ہیں عمرہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی شانہ کے کلام پر یقین پیدا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ وہ جو دیہاتی تھے جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی وہ زندہ رہے جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک تک، کچھ مر بھی گئے ہوں گے. اب ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو دعوت دی جائے گی، بڑی بڑی جنگیں آنے والی ہیں، اور اس وقت تک میں سب مر جاتے تو کوئی کہتا کہ بھئی یہ قرآن تو غلط نکلا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسے کہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قبیلے ان قبیلوں کے لوگ جہینہ مزینہ وغیرہ جن میں یہ منافق لوگ ابھی رہتے ہیں، اللہ تعالی شانہ ان کو توفیق دینے والے ہیں، آگے جا کر کے یہ مسلمان ہونے والے ہیں، اور یہ ابو بکر کے دور میں بھی زندہ رہیں گے جب مسلمہ کے خلاف ان کو بلایا جائے گا، اور یہ لڑیں گے جا کر کے اخلاص کے ساتھ، اور عمر کے دور میں بھی زندہ ہوں گے جب جنگ قادسیہ ہوگی اور جنگ یرموک، اور اس کا ہی حصہ بنیں گے، اور اس کا ان کو مال غنیمت ملے گا، اجرن حسنہ کا اچھا اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ اچھا بدلہ، یعنی دنیا میں مال غنیمت بھی ملے گا اور آخرت میں جنت بھی ملے گی. اور ہوا ایسا کہ زندہ رہے، سچے دل سے مسلمان ہوئے، اور ان کا جب بلایا گیا کہ آؤ تو ان کے ذہن میں آئے کہ اللہ تعالی شانہ نے جو کہا تھا ہمیں دوسرا موقع مل رہا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اوپر یہ فرمایا کہ ایک بات آپ یاد رکھ لو کہ یہ دیہات کے رہنے والے جب تمہارے ساتھ خیبر کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں منع کر دینا، کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ یہ بات فرما چکا ہے، اللہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ خیبر کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن الحم سے لے کر والناس تک ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہاں کہی ہے، تو کہیں نہیں ملتی. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں گے تو تم ان کو کہنا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ لوگ خیبر میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو ان کو مت لے جانا. پہلے اللہ کے پہلے سے اللہ نے یہ فرما دیا ہے، تو کہاں ہے پہلے سے فرما دیا؟ تو قرآن میں کہیں ہونا تو چاہیے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب کوئی بات فرماتے ہیں تو اس کا صرف قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی فرمائی ہوئی بات قرآن میں بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں بھی ہو سکتی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، حدیث وہی نہیں ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ کہاں ہے، ذرا بتاؤ ہمیں. کذالکم قال اللہ من قبل، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے تو کہیں تو ہونا چاہیے، تو یہاں نہیں ہے تو ہے کہاں؟ حدیث میں ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جو حدیث میں ہے وہ تو اللہ نے فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے. تو معلوم ہے کہ قرآن میں جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بات، اور حدیث میں جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بات، یہ بھی وہی اور وہ بھی وہی، فرق یہ ہے کہ وہی مطلوع ہے اور وہی غیر مطلوع ہے. تو جو منکرین حدیث ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے، ان کا رد ہو گیا اس سے. ایک دوسری بات، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں، یہ بھی اہم بات ہے، कि आप देहातियों में से इन पीछे रहने वालों से कह दीजिए कि तुमको बुलाया जाएगा, तो उनको तो तसल्ली दी जा रही है ना, जो मोमिनीन है उनको तसल्ली दी जा रही है। किन मोमिनीन को? जो अभी मोमिनीन है, कि भाई सिर्फ तुम्हारी पाबंदी, तुम्हारे लिए पाबंदी आज के लिए है, मुस्तकबिल में तुमको अजीम शान अमल किताल और जिहाद में शिरकत का मौका दिया जाएगा। और दूसरा किन के लिए तसल्ली है? कि मुस्तकबिल में जाकर के ईमान लाने वालों के लिए, कि उनको भी ऐसा होगा कि हम तो उम्रे के लिए भी नहीं गए थे हमारी शरारत की वजह से, और उसके नतीजे में हमें गज़वे खैबर में भी मौका नहीं मिला, और गज़वे खैबर के बाद अब अगर कोई ईमान लाता है उनमें से सिद्क़े दिल से, तो उसके दिल में होगा कि बहुत बड़ी सआदत से महरूम हो गए, तो उसके लिए तसल्ली। और जो हमेशा के लिए मुनाफिकीन ही रहने वाले हैं उनको तंबी कि गज़वे खैबर में जाने का तुमको शौक हुआ है, अल्लाह के लिए शौक हुआ है, अल्लाह के नबी के लिए शौक हुआ है या गनीमत के लिए? अगर गनीमत के लिए नहीं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शौक हुआ है तो फिर फिक्र मत करो, अभी बैठे रहो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ने के इससे ज्यादा सख्त मौके आने वाले हैं, उस वक्त तुम अपना जौहर दिखाना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि देहातियों में से पीछे रहने वालों से आप कह दीजिए कि तुमको बुलाया जाएगा। तो जब तसल्ली दी जा रही है कि तुमको बुलाया जाएगा, इसका मतलब है कि तुमको अल्लाह के कोज में बुलाया जाएगा, यानी बुलाने वाला कौन होगा? अल्लाह होगा, और अच्छे कोज, हक वाले कोज की तरफ तुमको बुलाया जाएगा। और अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है, बाल हजरत ये कहते हैं कि इससे गज़वे हुनैन मुराद है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया गया हो। उसके बाद बाल हजरत कहते हैं कि इससे जंगे यमामा मुराद है, जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ अबू बकर ने बुलाया गया हो। और अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि यहां यह कहा गया है कि सख्त जंग जू, तो कहा कि गज़वे हुनैन सख्त तो थी मगर वो दूसरी जंगों के मुकाबले में सख्त थी, आगे जो बहुत सख्त जंगें आ रही हैं उनके मुकाबले में सख्त नहीं थी। जंगे यमामा जंगे हुनैन से बहुत ज्यादा सख्त थी, और जंगे कादिसिया और जंगे यरमुक जंगे यमामा से और ज्यादा सख्त। इसलिए वो ये कहते हैं कि यहां फारिस और रोम से जंगे मुराद है, एक जमन आएगा और तुम जिंदा रहोगे उस वक्त तक भी पेशन हुई कुरान। लिहाजा अगर हुनैन मुराद है तो बुलाने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगे यमामा मुराद है तो बुलाने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अनु। जंगे यरमूक और जंगे कादिसिया है तो बुलाने वाले कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह अनु। और ये सारी जंगे मुराद है इसमें, इसे कि सारी ही सख्त थी। इससे पता ये चला कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर सही खलीफा थे और दीन बरहक के खलीफा थे, इसलिए कि अगर वो उनकी खिलाफत बरहक ना होती तो उनका कुरान में जिक्र ना होता कि तुमको सख्त जंगों की तरफ बुलाया जाएगा, इसलिए कि वो तो इस्लाम की जंगों की तरफ बुलाने का जिक्र है ना कि बातिल जंगों की तरफ। तो अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सही खलीफा नहीं थे और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सही खलीफा नहीं थे, तो उन्होंने जिन जंगों की तरफ बुलाया है वो तो बातिल की जंग है, और कुरान तो ये कहता है कि तुमको सही जंगों की तरफ बुलाया जाएगा। तो इससे खिलाफत का मसला भी हल हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खिलाफत के हकदार जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब ये जो अखीर में कहा कि देखो जंगें आने वाली हैं और उसमें तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, अगर तुम इताअत करोगे या तो इताअत करोगे या फिर बहाने निकालोगे, तो इताअत करोगे और कहना मानोगे तो तुमको अच्छा अजर मिलेगा, अच्छा अजर यानी माले गनीमत भी मिलेगा और आखिरत में जन्नत भी मिलेगी, और अगर तुम एराज करोगे जैसे कि तुमने पहले किया था, पहले कर चुके हैं, तो तुमको दर्दनाक अजाब होगा। तो जब ये आयतें उतरी तो वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जो معذوری کی وجہ سے جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے تھے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو جنگوں کی طرف بلایا جائے گا اگر تم لبیک کہو گے تو اللہ تعالی شانہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر تم رو گردانی کرو گے اور بہانے نکالو گے، ایک اندھا آدمی کیا کہے گا کہ میں اندھا ہوں اس لیے نہیں جا سکتے، تو بہانہ ہی ہوا، صحیح بہانہ مگر بہانہ ہوا، ویلڈ ریزن مگر ویلڈ ایکسکیوز مگر ایکسکیوز ہوا، لنگڑا آدمی کیا کہے گا، بیمار آدمی کیا کہے گا، تو ایسے جو صحابہ تھے ان کے دل کو چوٹ پہنچی، اور یہ تین آزار تو اللہ تعالی شانہ نے یہاں ذکر کیے ہیں، مگر یہ تین ہی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی آزار ہیں، یعنی جتنے بھی آزار ہیں جن کی وجہ سے کوئی جا نہیں سکتا جنگ کے لیے، جیسے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس علی الضعفاء، کمزور لوگ جسمانی اعتبار سے لاغر، مالی اعتبار سے کمزور کے گھوڑا نہیں خرید سکتے اور سفر بہت لمبا ہے، کوئی دوسرا بھی گھوڑا نہیں دے رہا ہے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ کوئی آپ کو للہ گھوڑا دے دے، ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، سفر میں توشہ لے جانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، کمزوروں کے اوپر کوئی حرج نہیں، بیماروں پر کوئی حرج نہیں، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو نہیں پاتے ہیں وہ جسے وہ خرچ کر سکیں قتال کی تیاری کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک قید لگا دی جو کہ قید یہاں نہیں ہے، یہ کب ہے؟ اذا نسخوا للہ ورسولہ، جب وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص کا جذبہ پائے، غور سے سننا اس کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک وہ شخص ہے جو بیمار ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اور دل میں اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ میں لولا لنگڑا ہوں، ورنہ مرنے کے لیے جانا پڑتا، یہ مستثنا نہیں ہے، مستثنا وہ ہے کہ اندھا ہے لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص کا جذبہ ہے کہ کاش کہ میں اندھا نہ ہوتا، اسے صدمہ ہوتا ہے کہ میں اندھا ہوں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے، میں تو اندھا ہوں نہیں جا سکتا لیکن گھر میں جو خزانہ ہے لٹا دو جانے والوں پر، میری سواریاں دے دو جانے والوں پر، اور وہ اندھا بھی ہے اور غریب بھی ہے لیکن اللہ نے اسے علم دیا ہے، تو وہ نکلتا ہے مسجدوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تیار کرتا ہے اس کام کے لیے، اذا نصحوا للہ والرسول، دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، اللہ نے تسلی کا سامان ان کے لیے اتارا کہ لیس علی العام حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑی پر کوئی حرج نہیں ہے، بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جن کے پاس جانے کے لیے اسباب نہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو دوں، مگر دل خلوص کے ساتھ ہو، جذبہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چلے جانے کے بعد دعاؤں میں مشغول رہتا ہو کامیابی کے لیے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ پر اب جو ہے یہ آیت ختم ہو رہی ہے، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، اس میں آخر میں اسی پیغام کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے اللہ تعالی شانہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ کی فرما برداری سے اعراض کرے گا اور روح گردانی کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اسے دردناک سزا دے گا۔ اوپر والی آیت میں جو پیغام ہے وہ اور اس آیت میں جو پیغام ہے ایک جیسا ہے، لیکن دوبارہ مقرر کیوں لائے؟ اس لیے مقرر لائے کہ اوپر والے پیغام میں ایک مخصوص قوم کو خطاب تھا کہ اے وہ دیہاتی جو بیٹھے رہے تھے، پہلی مرتبہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں بلایا جائے گا جنگوں کے لیے، اس وقت تم میں سے جو شخص بھی اطاعت کرے گا اسے اچھا اجر ملے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اسے دردناک عذاب ملے گا۔ اور یہ معذورین کی معذورین کو رخصت دینے کے بعد اب ایک عام ضابطہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے شریعت مطہرہ کے تمام احکام کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جب بھی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی تقاضا ہو جس دور میں ہو جس وقت ہو جس حالت میں ہو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا چاہے قتال ہو یا قتال نہ ہو تو اللہ ایسے شخص کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جو روگردانی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. تو یہ جو قتال کے لیے ضابطہ اوپر بیان ہوا نماز کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے, زکات کے لیے یہی ضابطہ ہے, حج کے لیے یہی ضابطہ ہے, اور بد نظری سے بچنے کے سلسلے میں یہی ضابطہ ہے, زنا سے بچنے کا یہی ضابطہ ہے. تو ایک ضابطہ بیان کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ضابطہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہے اور باقی عمر کے لیے نہیں. اور اس میں جو ہے ایک تو تنبیہ ہے کہ دیکھو تمام عمر میں یہ ضابطہ ہے, تمہاری بھی اسی طرح رسوائی ہو سکتی ہے جیسے ان کی ہوئی تھی قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اگر تم نے دین کی پابندی نہیں کی. اور ساتھ میں تسلی بھی ہے کہ اگر ایسے زمانے میں کوئی آ گیا کہ جس وقت قتال فی سبیل اللہ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ایسا ہوگا کہ اگر قتال فی سبیل اللہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا کہ قتال کرو جہاد کرو اور اگر میں کرتا تو اللہ مجھے اچھا بدلہ دیتا, لیکن کہ ہمارے زمانے میں تو ہے ہی نہیں. تو ان کے لیے تسلی ہے کہ صرف یہ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, اللہ کے تمام احکام کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جو بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اللہ اسے ایسے باغات میں جگہ دیتا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے چاہے وہ قتال کے معاملے میں ہو چاہے دوسرے معاملات میں ہو تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیقات سے نوازے, اور جو باتیں اللہ نے کہلوائی ہیں جو سمجھ میں آئی ہیں جو حق ہیں اللہ تعالی ہمارے دل دماغ میں ان کو بسا دے رچا دے, اور اللہ تعالی شانہ ان آیات سے جو دروس ہمیں ملے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے, قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے, امت مسلمہ کو قرآن سے احادیث سے علم دین سے وابستہ کرے اور وابستہ رکھے, اور اللہ تعالی شانہ اپنے پورے دین کی حفاظت کر کے پورے عالم میں عام فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.